ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे जिस्म से अल्लाह के जिक्र का तसव्वुर। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा फरमाया कि कल्ब की तरफ फिर सारे बदन की तरफ तवज्जो करके ये ख्याल करना कि कल्ब और जिस्म के हर उज्व से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है और मैं सुन रहा हूं, इसके नतीजे में यकसुई पैदा हो जाती है। एक दफा मजलिस में लताइफ से मुतालिक बातें हो रही थी। बाज हजरात ने जिक्र किया कि बुजुर्गों ने लताइफ के मुख्तलिफ मकामात लिखे हैं और एक दूसरे से इख्तलाफ किया है। हजरत रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि हर एक का अपना हाल है, जिसने जहां नूर देखा वहां लतीफा समझ लिया। मुझे तो हजरत शाह अब्दुर्रहीम साहब रहमतुल्लाही अलैह ने यही फरमाया था कि सारे जिस्म की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि मेरा जिस्म अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अजब नहीं अल्लाह ताला जिस्म के किसी हिस्से पर फजल फरमा दे, बस वही लतीफा है। जिक्र की तादाद, मुद्दत और पाबंदी। एक बार हजरत रहमतुल्लाही अलैह ने एक हाजिर मजलिस को मुखातब करके फरमाया कि इस तरह के कभी कोई जिक्र किया फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि तीन चिल्ले यानी चार माह तो बाकायदा पाबंदी से बिला नागा पूरे एहतमाम से जिक्र करना चाहिए और जिक्र 11 तस्बीह नफ़ी इस बात ला इलाहा इल्लल्लाह और 4000 बार इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह ठीक शद्दो मद और ध्यानो एहतमाम से करें। जिसकी तबीयत कश्फ वगैरह की हो उसे इससे कुछ हासिल हो जाता है, वरना आसार जिक्र कुछ न कुछ पैदा हो जाते हैं और खुदा को मंजूर हो तो ऐसी सूरत हो जाती है कि इस तरह जिक्र करने वाला जब कोई काम करे तो उम्मीद होती है कि उसमें कुछ न कुछ इखलास का दखल होगा। वैसे तो हर काम में अमूमन नफ्स का ही हिस्सा होता है। हजरत रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि जहीन लोगों को यह चीज बहुत जल्दी हासिल हो जाती है और कुछ ज्यादा जिक्र वगैरह की जरूरत नहीं होती, मगर आजकल हमारी तबीयतें गबी ही होती हैं इल्ला माशाल्लाह। इसलिए जरूरी है कि तालिबे हक तीन चिल्ले का एहतमाम करें, इसके बाद वो कोई अपना काम करने लगे और जिक्र का भी एहतमाम रखे। फिर फरमाया कि हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाही अलैह ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रोज 11 तस्बीह नफ़ी इस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह और 40 तस्बीह इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह का शद्दो मद के साथ जिक्र करें तो 2 माह में आसार जिक्र पैदा हो जाते हैं। जिक्र में नागा की कज़ा। हजरत रहमतुल्लाही अलैह ने जिक्र से मुतालिक एक साहब को जो असल मुखातब थे फरमाया कि अब यहां या घर पर रहकर तीन चिल्ले पाबंदी से इस तरह लगाओ जिस तरह नमाज फर्ज समझकर अदा किया करते हैं कि पक्के नमाजी पर खा कोई हादसा आए या कुछ और हो तो भी वो नमाज अदा कर ही लेता है, और अगर किसी वक्त मजबूरी से रह जाए तो उसे बहुत अफसोस होता है और कजा करता है। इसी तरह अगर कभी जिक्र नागा हो जाए तो रात का जिक्र दिन में लेकर और दिन का रात को, मगर दिन का जिक्र रात का जिक्र दिन में कर लें और दिन का रात को, मगर ये अमर मजबूरी में है, वरना जो वक्त फरागत का और मौजू हो वो खुद मुकर्रर करके उसी की पाबंदी करने की कोशिश करें और कोताही के लिए नादिम हो और अपना मामूल पूरा करें। तबलीग का तरीका। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तबलीग का कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं, तबलीग करनी चाहिए और जोर आए और समझदार लोग जब इसमें लग जाएंगे تو ضرورت کے مطابق اپنا راستہ نکال ہی لیں گے۔ اصل تبلیغ کا وقت انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس پر آثار ذکر طاری ہو جائیں اور ان میں پختگی سی آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کو بات سے تبلیغ کا کام نہیں لینا ہوتا ہے تو تنہائی کے ہو لیتے ہیں، اور جن سے تبلیغ کا کام لینا ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خود بخود جوش اٹھتا ہے اور تبلیغ ان کی ہی تبلیغ ہوتی ہے، اس تبلیغ کا خود ان کو اور لوگوں کو بھی بے حد نفع ہوتا ہے۔ گیارہواں باب توبہ، توبہ کی قبولیت کا مفہوم۔ مولوی عبداللہ صاحب جالندری نے دریافت کیا کہ حضرت جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے جب توبہ کرتے ہیں تو اگر وہ توبہ قبول ہو گئی تو پھر اس برائی کے اعادے کی نوبت نہ آنی چاہیے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، بار بار توبہ سچے جی سے کرو، اگر سچے جی سے توبہ ہو تو قبولیت کی توقع ضرور ہے، کھا وہ گناہ پھر سرزد ہو جائے، مگر اس وقت توبہ کرنے والے کا ارادہ یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کی برکت۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ دوسرے گناہ کرنے والی مخلوق پیدا فرماتا کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ سے بخشے جاتے ہیں، اور اگر انسان گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ ہو جائیں اور فرشتوں کی طرح وہ بھی ترقی نہ کریں۔ گناہ ہو جانا بھی انسان کی ترقی کے لیے بعض اوقات ذریعہ بن جاتا ہے، عاجزی کا احساس عین مقصود ہے اور اللہ کے دربار میں تو عاجزی ہی سب کچھ ہے، اور تکبر محرومی کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے گناہ کرنے والے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے رب سمجھا۔ توبہ کا ضعیفی میں فائدہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھو اور خدا کو یاد کیا کرو، توبہ استغفار کرتے رہو، غصہ وغیرہ آئے تو اسے ترک کرو۔ انسان جب بوڑھا یا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق خصوصاً حرص وغیرہ جوان ہو جاتے ہیں، چونکہ کمزوری میں عموماً انسان اپنی عادتوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا، یاد خدا اور توبہ وغیرہ ضروری ہے تاکہ حرص وغیرہ کو ابھرنے کا موقع نہ ملے۔ توبہ باطنی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ذکر ایک روشنی ہے جو انسان کو خود اس کے اپنے گناہوں کا احساس دلاتی ہے۔ انسان ذکر کی روشنی میں اپنے عیب دیکھتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے مگر وہ نادم ہوتا ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اصل ترقی ندامت اور عاجزی میں ہے۔ بعض دفعہ کسی گناہ کے ہو جانے یا مضبوط توبہ کے ٹوٹنے پر ندامت اور عاجزی کا احساس اور خدا کی طرف توجہ اور یہ وجدان ہونا کہ خدا کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی اور اس کی مدد کے بغیر کسی گناہ سے نہیں بچا جا سکتا، یہ انسان کے لیے بہت ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ شاید اگر ایسا معاملہ پیش نہ آتا تو اتنی ترقی نہ ہوتی، اسی لیے کاملین سے بھی بعض اوقات ایسی فرو گذاشتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ خدا کے یہاں گڑ گڑاتے ہیں اور عاجزی اور استغفار کرتے ہیں، اور اس پر ان کی اتنی ترقی ہوتی ہے کہ ویسے شاید نہ ہوتی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان کا جو مقام ہے وہاں سے آگے ترقی نہیں کر سکتا، اور انسان کو جو ترقی کا جوہر دیا گیا ہے وہ اس طرح بیکار ہو جائے۔ گناہ پر ندامت۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑی ندامت، رقت اور کوفت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ خیال رہے کہ اس ندامت اور رقت کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے گناہ نہ کیا جائے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور اس کے اور نفس کے دھوکے بڑے ہیں۔ بارہواں باب دعا ہے، دعا کی برکت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار دعا کے سلسلے میں فرمایا کہ خالی تباہ ہو کر حق کے واضح ہو جانے کے لیے الحاح اور صداقت طلبی کے ساتھ کی گئی دعا کے متعلق میرا مضبوط خیال یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ میرے لیے تو یہ نسخہ بہت دفعہ کارگر ہوا اور خدائے تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت والا نے مزید فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کمال پر نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور مجھے تو یہی تجربہ ہوا ہے، اگر کسی معاملے میں کوئی کھٹک محسوس ہوئی تو توبہ و استغفار کر کے الحاح گڑ گڑا کر اور صداقت طلبی سے خالی التباہ ہو کر حق کے واضح ہو جانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تردد سے نکال دیا، کاش یہ بات جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی۔ باب نمبر 13، نیت۔ ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک بات میں سب کو، خصوصاً علماء حضرات کو جو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر کام کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی کی خاطر کر رہا ہوں، خواہ 10 منٹ، 10 دن یا 10 سال میں، غرض جتنے عرصے میں بھی یہ خیال پک سکے پکانے کی کوشش کریں۔ سب مباحات، یعنی جن کاموں کے شرعاً اجازت ہیں، یہ سب مباحات بھی اگر اس نیت سے کیے جائیں تو ان کے کرنے پر مستحب کا اثر اور ثواب ہوں، اور مستحب یعنی جس کے کرنے پر ثواب ہوں اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہوں، وہ تو مستحب ہے ہی۔ ایک تو اجمالی نیت ہے ہر کام کی، اور ایک ہر کام کی تفصیلی نیت ہے۔ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ نیت کو خالص اور تفصیلی طور پر تازہ کرتے رہیں تو یہی کام ان کے لیے اکثیر ہے۔ ذکر کی ضرورت نہیں، مگر ذکر کے بغیر غفلت بھی عموماً ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ذکر لگائے رکھنا چاہیے۔ اصلاح نیت کی اہمیت۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی ابتدا میں اپنی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی عموماً ہوتی نہیں، بلکہ والدین اور سرپرست بھی خالی ذہن ہو کر یا فاسد نیت سے پڑھاتے ہیں۔ اب یہی صورت ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت اٹھا کر پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حامی بنا لیں، اصلاح نیت کر لیں اور اخلاق کو سنوار لیں، پھر تکمیل کے بعد خواہ دینی تعلیم و تعلم کا کام کریں یا معاشی، سب ٹھیک ہوگا۔ ورنہ اگر بڑے بڑے دینی مدرسے کے صدر مدرس بھی بن جائیں اور ان سے ہزاروں لوگ دین بھی پڑھیں تو بھی ان کے لیے وہ دنیا ہی رہے گا۔ کس نے عرض کیا کہ حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں اعمال کا اگر 10واں حصہ بھی کوئی کرے تو غنیمت ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10واں تو کیا، 1,00,000واں حصہ بھی اگر نیک اعمال کا آپ کو حاصل ہے تو غنیمت ہے۔ مگر اپنے اندر کا خود مطالعہ کر لو کہ جو کام تم کرتے ہو وہ خالص نیت سے ہوا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ زندگی میں ایک عمل بھی خالص نیت سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کی وجہ اور تفصیل تو بہت ہے، اور اگر تم طب پڑھنے کے لیے خدمت والدین اور حقوق زوجین کے خیال سے آئے ہو اور یہ خیال خوف خدا یا رضا الہی کے پیش نظر رکھتے ہو تو تمہارے لیے جو کام جائز ہوں سب درست ہیں، لیکن خود غور کر کے اس نتیجے پر پہنچو کہ اگر یہ نیت حاصل نہیں تو پھر سب کام چھوڑ کر اس قسم کی نیت کرنا سیکھو، اس کے بغیر جو بھی کرو گے وہ عاقبت میں تمہارے کیا کام آئے گا۔ ایسا کرنا کچھ بھی ہو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نہیں تو سب بیکار ہے۔ اصلاح نیت کا طریقہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعمال کے متعلق آیا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ تو جب کوئی عمل انسان کرتا ہے تو جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی وہ عمل شمار ہوتا ہے۔ اگر نیک نیت سے مباح کام کیے جائیں تو وہ بھی نیکیاں ہیں، اور بغیر نیک نیت کے نماز وغیرہ بھی کچھ نہیں۔ لوگ اعمال کو خبر نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ تو نیت کا نام ہے جو کہ قلب کا فعل ہے، اور نیت بغیر محبت کے نہیں سنورتی، اور محبت بغیر صحبت اور ذکر کے پیدا نہیں ہوتی۔ نیت بغیر محبت کے نہیں سنورتی اور محبت بغیر صحبت اور ذکر کے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اہل محبت کی صحبت اختیار کرنی ہے اور ذکر الہی کرنا ہے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پھر اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کے پسندیدہ اعمال کیے جائیں، جس کا نتیجہ جنت، رویت باری تعالی یعنی جنت میں اللہ تعالی کا دیدار، اور آخرت میں دائمی راحت کی زندگی ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن طالب اگر کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں اور ذکر الہی کرتا رہے تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا۔ اخلاص کی اہمیت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی اعمال کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے، اگر دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو نماز جیسے خالص عبادت کے کام بھی بے حقیقت ہوتے ہیں، اور خلوص نیت للہیت اور خدا کی طرف توجہ ہو تو ایسے کام بھی جو عام اور محض مباح ہوں بلکہ جن میں خواہ اجتہادی غلطی بھی ہو وہ بھی بہت مفید بن جاتے ہیں۔ نیت اعلیٰ ترین ذکر۔ ایک نابینا حافظ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اگر ہر بچے کو سبق پڑھاتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کو تازہ کر لیا جائے اور غفلت کو دور کر کے پڑھایا جائے تو یہ بہت نفع بخش عبادت ہے۔ ہمارے یہاں ذکر زیادہ نہیں کرایا جاتا بلکہ ہر کام کو اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، اس طرح کے کسی کام میں اس نیت سے غفلت نہ ہو انجام دینے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ذکر بھی جو کرایا جاتا ہے تو اس کی غرض غفلت کو دور کرنا ہے تاکہ تمام کام اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیے جائیں، بشرطے کہ وہ کام حرام یا مکروہ نہ ہو۔ مباح سے لے کر اوپر تک کے جو کام ہیں سب کو اسی نیت سے کرنا بہت اعلیٰ ذکر ہے، اور یہی تصوف ہے۔ خواہ یہ بات 10 گھنٹے، 10 دن، 10 ماہ یا 10 سال میں حاصل ہو، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ غرض کے جتنے عرصے میں بھی ممکن ہو طالب کو اپنے اندر ہر کام اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کرنے کا ملکہ پیدا کرنا چاہیے، اس پر اگر خدا کو منظور ہو تو حسب استعداد نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آیا ہے کہ درجہ احسان حاصل کرو۔ باب نمبر 14، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تربیت۔ اخلاص کی کمی اور اخلاق کا فساد مسلمانوں کے مسائل کا اصل سبب۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و عمل کا نچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات کے اس وسیع مطالعے اور اپنی زندگی کے اس طویل تجربے نے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا دیا اور آپ کا یہ یقین اور عقیدہ بن گیا کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور اس کے مختلف شعبوں کے فساد کا اصل سبب اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے، اور وقت کا سب سے بڑا ضروری کام اخلاص و اخلاق کا پیدا کرنا ہے، اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ محبت ہے، اور اس کا ذریعہ ذکر و صحبت ہے۔ اس اخلاص و محبت سے ہر دینی کام اور ہر اصلاحی کوشش میں جان پڑتی ہے اور وہ زندہ اور طاقتور بنتا ہے۔ اسی سے عبادات میں روحانیت، علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت و قوت، واعظ و ارشاد میں تاثیر، تبلیغ و دعوت میں قبولیت و قوت، تصنیف و تعریف میں اثر و مقبولیت، سیاسی و تنظیمی کوششوں میں کامیابی و نتیجہ خیزی، تعلقات میں استواری، جماعتوں میں اتحاد اور افراد میں ایثار و محبت پیدا ہوتی ہے۔ غرض، پوری زندگی کی چول اسی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور ہر طرح کا ضعف و انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں، اسی طرح اخلاق کی درستی کے بغیر کوئی انفرادی زندگی متوازن اور کامیاب اور کوئی اجتماعی کوشش بارآور اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کے نزدیک ذکر و شغل، صحبت مشائخ اور مجاہدات و ریاضات کا بڑا مقصد اور ثمرہ اخلاق کی اصلاح، صفات رذیلہ کا ازالہ اور صحیح معنی میں تزکیہ نفس ہیں؟ محض ذکر و اذکار کافی نہیں، اخلاق کی اصلاح ضروری ہے۔ ناموافق حالات کے لیے مسلمانوں کو مشورہ۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو بجائے دوسروں کی غلطیوں اور زیادتیوں کا ماتم اور شکوہ کرنے کے اپنی غلطیوں کو ٹٹولنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ موجودہ ناخوشگوار حالات ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ اور خمیازہ ہیں، اور وہ غلطی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو لائے ہے زندگی بنانے اور اسلامی اصولوں کو جدید حالات میں کام میں لانے میں کوتاہی کی ہے۔ اس لیے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات بدل جائیں تو دعا اور عمل سے خدا کی طرف رجوع کریں، اخلاق درست کریں۔ اگر ایسا کر لیا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انفرادی تقوی اختیار کیا تو افراد کو حسب مقدار تقوی فائدہ ضرور پہنچے گا، تو افراد کو حسب مقدار تقوی ان کو اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا، اور اگر اجتماع نے یعنی مسلمانوں کے نے مجموعی طور پر ایسا کر لیا تو اجتماعی مشکلات بالکل رفع ہو جائے گی۔ حقیقتاً یہ جو خلاف تباہ حالات ہم کو روز بروز پیش آ رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اگر ہم نیک ہو جائیں تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ دوسروں کا گلہ ایک فریب ہے جو سچی توبہ اور صحیح جائزے سے محروم رکھتا ہے، اس لیے اس کو دل سے نکال دیجئے اور نیک بن جائیے، پھر اللہ کو جس راستے سے منظور ہوگا وہ حالات کو بدل دے گا۔ خواہ غیر قوم کی اکثریت کو اسلام کی توفیق دے دیں یا کوئی اور راستہ پیدا کر دیں، اس کا پیدا ہونا ان کے عملوں کے مناسب ہوگا۔ آپ کے عملوں سے تو اتنا ہوگا کہ حالات آپ کے موافق ہو جائیں، اور اس کی صورت وہ ہوگی جو گرد و پیش کے حالات کے مناسب ہوگی۔ نیز یہ بھی کہ اپنے اندر سے انانیت یعنی تکبر کو مٹا دیں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں برباد کرایا کہ ان میں تکبر تھا، اور ان کو برباد کرنے والے غیر مسلموں کو اپنے بندے قرار دیا، اور اس دور کے ان مسلمانوں یعنی بنی اسرائیل کو مغضوب قرار دیا۔ تربیت و تعلیم میں اجتہاد۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ طالبین و سالکین کی تربیت میں ان کی طبیعت، ذوق، مشغلہ، ضرورت، صحت و تحمل اور استعداد و ترقی کی صلاحیت کا لحاظ کر کے مناسب تغیر و اصلاح فرماتے، اور ہر ایک کے مطابق اس کو ذکر کی تلقین کرتے۔ ایک مسترشد لکھتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تربیت بھی بہت جداگانہ اور نرالا تھا، بعض لوگوں کو تو صرف درود شریف اور تیسرا کلمہ ہی بتایا، اور ان کو ذکر جہری کی اجازت مانگنے پر بھی ذکر کی اجازت نہیں دی بلکہ اسی کو بڑھانے کو فرمایا، اور بعض حضرات کو ذکر اور مراقبہ، اور بعض کو کئی کئی چلے بھی کرائے، بعض کو صرف تلاوت قرآن پاک ہی کے لیے فرمایا کہ یہی تمہارا وظیفہ ہے، اور بعض کو فرمایا کہ نوافل ہی پڑھنا تمہارا وظیفہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ نہیں تھا کہ ہر ذاکر کو ایک ہی مراقبہ یا ایک ہی شغل بتایا جائے، بلکہ کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ مراقبہ بتلایا۔ ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مختلف طبائع یعنی لوگوں کی طبیعت اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو مختلف اوراد و اشغال تعلیم فرماتے تھے۔ اس میں ہر ایک سائل کے حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے تھے، جیسے کہ مختلف سائلین کے حالات و ضروریات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصائح اور وصایا فرمائے ہیں۔ اگر کوئی ملازمت میں تھا اور اس نے ذکر شروع کیا تو حضرت نے اس کو ضوابط کا پابند نہیں کیا بلکہ اس کو وہیں رہنے دیا، اور اس کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ وہ اپنی منزل طے کر گیا ہے، حتیٰ کہ بعض اونچے عہدے دار اور کثیر الاشغال لوگ بھی فائض المرام یعنی مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ صحبت کا باطنی فائدہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تمام امراض کا علاج اکٹھا ہوتا تھا، اور دوا جو بالخاصہ نافع تھی وہ ذکر اللہ کی کثرت اور صحبت شیخ تھی۔ فرماتے تھے کہ صحبت شیخ تو اکیلے بھی نافع ہو سکتی ہے، لیکن ذکر کا بغیر صحبت شیخ نتائج پیدا کرنا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ قلب کی چیز قلب اور باطن کی چیز باطن کھینچتا ہے، اور یہ بات بغیر صحبت کے ناممکن ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے اہتمام کی تلقین۔ ایک مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو غنیمت شمار کرو، ذکر الہی میں لگو اور اخلاق سوار لو کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مشاہدات صادقہ کی بنا پر فرمایا ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل کام آئیں گے۔ ہر نبی کو جنت، دوزخ اور آخرت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، اور اولیاء کرام کو بھی اکثر ایسا ہوا ہے۔ ان کا ایمان حقیقی تھا، وہاں ظن و تخمین اور عقلی دلائل اور سنی سنائی باتوں پر بنیاد نہ تھی، بلکہ وہ مشاہدے پر گواہ تھے، اور گواہ سنی سنائی یا قیاسی بات نہیں بلکہ دیکھی کہا کرتا ہے۔ پس جب آخرت میں اپنی ہی کمائی کام آئے گی تو جو ہو سکے کما لو، دنیا کا کیا ہے۔ میری عمر کے یا مجھ سے بڑے یہاں کے نواب صاحب تھے، ان کی رنگ رلیا اور ہماری غربت اب ایک ہو گئی، مگر جو چین ذکر الہی میں ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کو کہاں نصیب، وہ تو دنیا میں بھی عذاب میں رہتے ہیں اور بے عمل ہوں تو آخرت میں خدا جانے کیا ہوگا، اللہ والے دنیا میں بھی اطمینان سے رہتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے مزے ہی ہیں۔ تعلق مع اللہ کے حصول پر زور۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں صرف تعلق مع اللہ کے دوام پر زور دیا جاتا تھا، کیونکہ طالب کو اللہ سے جب تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتباع شریعت اور اخلاق عالیہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ اسی کے حصول کے لیے ذکر و شغل اور مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ ترک معاصی کا طریقہ، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ترک معاصی یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضوری یعنی ہما وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور دھیان رہنا ایک ایسی کیفیت ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے معاصی سرزد نہیں ہوتے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مجذوب کا قصہ سنایا کہ اس کو کوئی کچھ کہتا تو وہ کہتا کہ چپ، اللہ میاں سن رہے ہیں، اور ایسی حیعت میں چپکے سے کہتا جیسے کسی بڑے ہی باعظمت اور باہیبت ہستی کے سامنے لا یعنی بات کرنے سے کسی کو منع کیا جاتا ہے، مگر ایسا مشاہدہ اور حضوری اور وہ بھی مسلسل اور دائمی ہر شخص کی طبیعت حاصل نہیں کر سکتی۔ باقی معاصی کے ترک میں دل کی شکستگی کو بڑا دخل ہے، اگر ایسے شخص سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے اور اسی توبہ سے اس کو ترقی ہوتی ہے، اور گناہ بھی بعض اوقات انسان کو شکستہ دل اور عاجز بنا دیتا ہے جس سے بے حد ترقی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان اس پر نادم ہوتا ہے، اور خدا کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہے وہ عجز ہے۔ عجز، درد دل اور شکستگی بڑی چیز، یہ درد یہ شکستہ دلی، اسی سے تو عجز پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی بندگی یعنی عجز کے اظہار کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جد و جہد یعنی عبادت و اعمال بہت کرتا ہے مگر یہ عجز اس میں نہ ہو تو تمام محنت کسی کام کی نہیں، اور اگر یہ ہو تو پھر زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں۔ حضوری کی کیفیت کے حصول کا طریقہ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حضوری کی کیفیت کے حصول کے لیے صوفیاء کرام نے مراقبہ معیت ارشاد فرمایا، یعنی ہر وقت قلب کی نگرانی رکھنا، کسی وقت غافل نہ ہونا، اور یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، پھر اس سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا اور بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اگرچہ معصوم نہیں مگر محفوظ ضرور ہو جاتا ہے، اس پر حیا کا غلبہ ہو جاتا ہے جسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی بات ہے، اور جب ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو غفلت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مخصوص اوراد و اذکار، عمومی طور پر حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے والوں کو تین تسبیحات، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو بتاتے، پھر جس کے لیے ذکر جہری مناسب سمجھتے اسے 1100 مرتبہ لا الہ الا اللہ جہر اور ضرب کے ساتھ، اور 4000 بار اسم ذات اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرماتے، جس میں اہتمام اور مداومت پر زور دیتے۔ حسب ضرورت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ اور دوسرے اشغال بھی تلقین فرماتے۔ رائے پور خانقاہ میں بیعت کا طریقہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے قادریہ نقشبندیہ میں بیعت لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت باول نگری رحمۃ اللہ علیہ کو انہی سلسلہ میں بیعت فرمایا، مگر پھر چاروں سلسلوں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ میں بیعت فرمانے لگے، چنانچہ مجھے چاروں سلسلوں میں بیعت فرمایا۔ بیعت لینے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نیت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء و خواص کو بیعت کرنے میں جتنے محتاط اور متأمل تھے، عوام کو اللہ کا نام سکھانے میں اور توبہ کرا دینے میں نہیں تھے۔ بعض مرتبہ فرمایا کہ یہ لوگ نہایت سادہ طبیعت، مخلص اور سچے ہوتے ہیں، ان کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس خیال سے پسو پیش نہیں کرتا کہ شاید ان کے خلوص کی برکت سے میری بھی نجات ہو جائے اور ان کے ساتھ میں بھی توبہ کر لوں۔ بیعت کے وقت توبہ کی تلقین کے الفاظ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بالعموم بیعت و توبہ کراتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں تلقین فرماتے تھے، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، نماز چھوڑنے سے اور سب گناہوں سے جو ہم نے اپنی ساری عمر میں کیے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تیرے سارے حکم مانیں گے، تیرے رسول پاک کی تابعداری کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توفیق دے اپنی رضامندی کی اور اپنے رسول کی تابعداری کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے مندرجہ بالا الفاظ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ان الفاظ و معاہدے کا ماخذ چھٹے کلمے یعنی رد شرک کے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بیعت لینے کی اجازت دی، انہوں نے کہا مجھے بیعت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ فرمایا تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، یہی تو ہے کہ چھٹے کلمے کے الفاظ کے مطابق توبہ کرا دی جائے۔ وہ الفاظ بھی آپ نے پڑھ کر سنائے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمہ والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں، جانتے بوجھتے ہوئے، اور استغفار کرتا ہوں اس چیز کے لیے جو مجھ سے انجانے میں ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے، اور میں برات ظاہر کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جھوٹ اور غیبت سے، چگلی سے، بہتان سے اور تمام گناہوں سے۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توبہ کی تلقین کے بعد خاص طور سے فرماتے تھے کہ نماز با جماعت کی پابندی کرنا، تمام خلاف شریعت کاموں سے بچتے رہنا، موت کو یاد رکھنا، مرنا ہے یہاں سے چلا جانا ہے، وہاں اعمال کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا، پڑھنے لکھنے یعنی ذکر کے لیے تیسرے کلمے، استغفار اور درود شریف کی ہدایت فرماتے تھے۔ انفرادی اصلاح کی اہمیت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ انسان کو اخلاص و ہمت کے ساتھ اپنی اصلاح اور ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے، اور پختگی اور حصول مقصد کے بغیر اپنے لیے اپنے ذوق و سمجھ کے مطابق کوئی اصلاحی کام کا میدان منتخب کر کے اس میں مشغولیت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک بار اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے خیال میں اصل مقصود تو ہر شخص کا اپنے نفس کی اصلاح ہے، فرائض و واجبات اور عبادات ادا کرتا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، اگر اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے تو خود ہی اس کی طبیعت کو اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور الہام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جانے والی بات اس کے ذریعے یا بحکم شیخ تاکیدن کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کرتا ہے، اس کے مطابق اس کے کوئی کام سپرد کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہو اس کو انجام دے، اور جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک انفرادی طور پر اللہ اللہ کرتے رہنا اور عبادات ادا کرتے رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اسی سے انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ فرمایا، دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ازکا نفس یعنی نفس کی پاکیزگی میں سب سے بلند ہیں، مگر آپ کو بھی جب تک مامور من اللہ نہیں کیا گیا یعنی جب تک اللہ کی طرف سے آپ پر رسالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر انفرادی طور پر اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے تھے، حالانکہ قوم کی بے اعتدالیاں، بت پرستی، ظلم اور تعدیاں بہت دیکھتے رہتے تھے، مگر کسی سے تعرض نہیں کیا اور گاروں میں اکیلے جا کر خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، لیکن آخر جب فرشتہ نازل ہوا اور اس نے پیغام پہنچایا، بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، تو آپ غار حرا کو چھوڑ کر کمر باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اس فرض کو ادا کیا۔ مزید فرمایا، دیگر حضرات کا جو خیال بھی ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، میرا تو یہی خیال ہے کہ پہلے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اگر اس سے کوئی کام لینا منظور ہوگا تو خود اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیں گے، پھر اس کے لیے وہی بہتر ہے، اور تبلیغ میں بھی اپنی اصلاح مقصود ہونی چاہیے۔ زہد و تقویٰ کی تلقین۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اگر دین کو جتنا کچھ بچا ہے باقی رکھنا ہے تو علماء کو تنگی سے رہنا اور کم سے کم میں اپنی ضرورتیں پوری کرنا اور بوریا نشینی اختیار کرنی چاہیے، اور طلباء سے بھی کہہ دینا چاہیے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو ایسا ہی رویہ اختیار کریں، ورنہ قوم کا تو یہ حال ہے کہ وہ اور ہی طرف کو چلی جا رہی ہے۔ مزید فرمایا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ مسجدوں میں جب تک گنجائش ہے تنگی ترشی سے گزر کرو، اور جو کوئی آتا ہے اس کو دین سکھاؤ، اور جہاں تک ہو سکے اس کی دینی تربیت کرو، اور اپنا دین سلامت لے کر اس دنیا سے چلتے بنو۔ ایک بار فرمایا کہ جس شخص سے مخلوق کو فائدہ پہنچنے کی امید ہو اس کو اپنے جائز دنیاوی نفع و نقصان سے بھی اونچا ہو جانا چاہیے، تب ہی اس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ توکل کے اہتمام کی ترغیب۔ ایک مرتبہ ایک سالک کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذاکر شاغل آدمی کو کسی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا گزارا نہیں چلتا، نہ شکایت کرے نہ کسی چیز کا مطالبہ کرے، یہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ اگر ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں وہ مرنج یعنی کم سے کم ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ٹھہر سکے تو اسے غنیمت جانے، بھوکا پیاسا رہ لے، اور جو کچھ مانگنا ہو اپنے مولا سے دعائیں التجائیں گڑ گڑا کر کرتا رہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی مسلک پر ڈالنے کی کوشش کرے، خدا کو منظور ہو تو فضل بھی ضرور ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی کیا کم فضل ہے کہ اللہ نے اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دی، اپنے شیخ سے مشورے کے سلسلے میں یا ویسے اپنی مالی حالت بتا دینے کی گنجائش ہے، مگر کسی تیسرے سے اپنے مولا کے سوا نہ بتائے، دینی کام کو اپنا کام سمجھے اور اس میں تنخواہ وغیرہ کی سودا بازی کے طرز کا معاملہ نہ کرے۔ اس سوال کے جواب میں کہ توکل کے آثار کیسے پیدا ہوتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا ذکر کیے جاؤ، جو کچھ ہونا ہوگا ہو جائے گا، باقی توکل موقوف ہے یقین پر۔ اگر آپ میری دعوت کریں تو میں خود کھانے کا انتظام نہیں کروں گا، کیونکہ باوجود سینکڑوں احتمالات کے ایک درجہ یقین کا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھلانے کو کہہ چکے ہیں۔ تو جس کو باری تعالیٰ کے رضا کے مطلق ہونے پر یقین ہو اور وعدہ خداوندی جو رزق کے متعلق ہے قرآن میں آتا ہے اس پر حقیقی یقین ہو، تو جتنا یقین کا مرتبہ ہوگا اتنا ہی توکل ہوگا۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔